نصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، نماز کے سلسلے میں کل کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے فضائل بھی بے انتہا بیان فرمائے ہیں، اور نہ پڑھنے پر سخت ترین وعیدیں بھی ہیں، جن میں سے میں نے کچھ کل عرض کر دی تھیں. ایک روایت میں یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص نماز کو وقت پر پڑھتا ہے اس کے لیے جو فضائل ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن نماز نہ پڑھنے والے کے لیے اللہ رب العزت کی جو خاص ذمہ داری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی ایسا شخص جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں بھی نہیں ہے. اور سخت ترین وعید ہے جو آپ نے کل سنی ہے، ان کا حاصل یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے امام، انہوں نے ان احادیث سے جو بات سمجھی ہے وہ یہ کہ جو شخص نماز جان بوجھ کر ترک کر دے، چھوڑ دے، وہ نہ صرف یہ کہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے بلکہ وہ مرتد اور کافروں میں شمار ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کے مسلک کے مطابق بے نمازی، جس طرح سے مرتد کا حکم ہے اس کا حکم بھی وہی ہوتا ہے، یعنی اس کو نہ غسل دیا جائے نہ کفن دیا جائے اور ایسے ہی گڑھے میں ڈال دیا جائے. تو یہ سخت ترین حکم ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اگرچہ باقی ائمہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نماز کا انکار نہیں کرتا تو کافر تو نہیں ہوتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بہت ہی سخت گناہ کا کام کیا ہے اور عمل ایسا کیا ہے جیسے کہ کافروں جیسا عمل. تو بہرحال اس سخت وعید کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ دین کو سمجھنے والے ہیں، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ معمولی آدمی نہیں ہے، چاروں اماموں میں سے ایک امام ہے، اور وہ ان احادیث سے اس قسم کا مفہوم سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں اس پیغام کو سمجھنا چاہیے کہ نماز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ سخت ترین گناہ کا کام ہے، اور اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اسی طرح جہاں تک فضائل کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ جس شخص کے گھر کے آگے نہر بہ رہی ہو اور وہ شخص اس میں پانچ مرتبہ نہاتا ہو تو کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، جو آدمی پانچ وقت نہائے گا تو میل کچیل کہاں سے باقی رہے گا. تو آپ نے فرمایا کہ یہی مثال اس شخص کی ہے جو پانچ نمازیں پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. بلا شک و شبہ نماز ایک ایسا معاملہ ہے، جب آدمی کا تعلق مسجد سے ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کا اصلاحی عمل شروع ہو جاتا ہے. جو آدمی مسجد ہی کا منہ نہ دیکھے، مسجد سے تعلق ہی اس کا قائم نہ ہو، تو وہ باقی دین کی باتوں کو سمجھ بھی نہیں سکتا. اس لیے مسجد سے جن لوگوں کا تعلق ہوتا ہے یقیناً وہ اوروں کے مقابلے میں الحمدللہ دین کو سمجھنے والے زیادہ ہوتے ہیں. اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف نماز ہی دین کا جز ہے، بلکہ ہمارا دین جو ہے وہ صرف نماز کی حد تک نہیں ہے بلکہ دیگر معاشرتی پہلوؤں پر بھی وہ روشنی ڈالتا ہے. آپس کا رہن سہن کس طرح سے ہو اور معاشرہ اسلامی کس طرح سے بنے اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، ان سے بھی ہم اپنا بچاؤ کریں. حتیٰ کہ ہمارے کھڑے ہونے سے، نماز پڑھنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ سب بھی معاشرت کا حصہ ہے. یعنی مسجد میں ہم آ گئے صرف نماز ہی نہیں ہے بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم ایسی جگہ تو نماز نہیں پڑھ رہے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچے، یا ایسے طریقے پر کوئی عمل تو نہیں کر رہا جس سے نمازیوں کو تکلیف پہنچے. تو یہ سب بھی دین ہی کا حصہ ہے. تو جب آدمی مسجد سے تعلق رکھتا ہے تو باقی دیگر چیزیں بھی آہستہ آہستہ اس کی سمجھ میں آتی چلی جاتی ہیں. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سردیوں کے زمانے میں جب باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ پتجھڑ کا موسم ہے، درختوں سے پتے گر رہے ہیں، تو آپ نے دو ڈالیوں کو پکڑ کر ہلایا تو پتے اور زیادہ تیزی کے ساتھ گرنے لگے. تو آپ نے پوچھا ایک صحابی سے کہ بتاؤ کہ اگر اس ڈالی کو ہلانے سے پتے جس طرح گر رہے ہیں، نماز پڑھنے والے کا معاملہ بھی ایسے ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ جھڑتے ہیں اور گر جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جس طرح خزاں کے موسم میں پتے نہیں رہتے درختوں پر، اسی طریقے سے نماز پڑھنے والے آدمی پر گناہ باقی نہیں رہتے. اور ویسے بھی ایک نماز دوسرے نماز کے لیے، نماز میں جو گناہ کفارہ بن جاتے ہیں گناہوں کا، یعنی اگر ایک آدمی نے فجر کی نماز پڑھی اس کے بعد اس سے کوئی گناہ اگر سرزد ہوئے اور ظہر کی نماز پڑھے گا تو فجر اور ظہر کے درمیان جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اس لیے نماز کو کسی حال میں بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ سب سے اچھا عمل دین میں کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا نماز کا عمل ہے، اس کے بعد فرمایا اور کون سا عمل ہے، تو کہا کہ ماں باپ کی خدمت، اور اس کے بعد فرمایا کہ جہاد۔ تو یعنی بعض روایات میں اس طرح سے نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت اور جہاد سے بھی افضل عمل ہے۔ بہرحال اس کو ترک کرنا ہماری اپنی بدبختی ہے، اور نماز کو پڑھ لینے سے بخشش اور مغفرت کے وعدے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص نماز کو صحیح طور پر پڑھے، یعنی اولاً وضو کرے صحیح طور پر، اور پھر جس طرح سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے پر دو رکعت یا چار رکعت آدمی نماز پڑھے، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت اور بخشش فرما دیں گے۔ اور بعض ایسے لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے فرمایا کہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو سخت سزا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان اعمال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز جیسے اہم فریضے کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ صرف نماز کی ادائیگی ہی کافی نہیں ہے، بلکہ وقت پر اس کو صحیح طریقے پر انجام دینا یہ ضروری ہے۔ سورہ معون کو اگر آپ پڑھیں، تلاوت کریں، تو فویل للمصلین کہا ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے نہیں۔ فویل للمصلین الذینہم عن صلاتہم ساہون، جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ تو سستی کرنا دو طرح سے ہے، ایک تو یہ کہ وقت پر نماز کو نہ پڑھنا، یعنی وقت گزارنے کے بعد ٹلا دینا اور دوسرے وقت میں نماز کو پڑھنا۔ اور بعض نے فرمایا سستی سے یہ بھی ہے کہ آدمی اس طرح سے کھڑا ہے کہ اس کا دل و دماغ کہیں ہے، یا ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا ہے، سستی کے ساتھ جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو ہلاکت نمازیوں کے لیے کہی، یعنی ان نمازیوں کے لیے جو سستی کرتے ہیں، جو بالکل ہی نہیں پڑھتے، ان کا کیا معاملہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نماز کے جو فرائض و واجبات ہیں ان کو اللہ نے چاہا تو کل میں عرض کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين۔ أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو روزوں کو قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ ڈاکٹر شعیب صاحب بیمار ہیں، کافی عرصے سے بیمار چل رہے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اور ہم سے جس جس نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ آپ جانتے ہیں بہتر طور پر، سب کی جائز کو پورا فرما دیجیے، سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔